أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے.
جب اس لعنت کو رحمت بنا کر مولویوں نے تو پیش کر دیا, لیکن ایک معاشرہ ہے آپ کے اور ہمارے معاشرے میں جس کو فلمی دنیا کہا جاتا ہے, جو اصل میں لعنتی معاشرہ ہے. لعنتی معاشرہ ہے یا نہیں ہے؟ فلمی دنیا لعنتی معاشرہ ہے, لعنتی دنیا ہے. لیکن غور کرنا, یہ رحمت جو مولویوں کو رحمت نظر آ رہی ہے, فلمی دنیا اس رحمت کو رحمت نہیں مانتی. فلمی دنیا کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ لعنت اور بدکاری ہے. آپ بھی سنیے. اللہ اکبر. مشہور اداکارہ سنگیتا اور ہمایوں قریشی دونوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد بڑا مشہور رسالہ ہے منتھلی جو پاکستان سے نکلتا ہے, ماہنامہ دھنک, اس کے اندر اشتہار شائع ہوا. مولویوں کی سرپرستی ہے تو کاروبار ایسے ہی چلے گا. اشتہار شائع ہوا کہ سنگیتا اور ہمایوں قریشی کی طلاق کے بعد دونوں کے ہمدردوں میں ایک دوڑ شروع ہو گئی. ان کا خیال ہے کہ یہ اپنے فیصلے پر کسی وقت پچھتائیں گے, رجوع کرنے کی کوشش کریں گے. تاکہ اشتہار کا نام سنو, ایسے سادہ اور مسکین لوگوں کی تلاش جاری ہے جو ضرورت پڑنے پر سنگیتا سے حلالہ کر کے اس کو پاک صاف کر کے پھر قریشی کو دے دے. باقاعدہ اپیل ہوئی. مہنامہ دھنک کے قارئین سے بھی اپیل ہے, اگر وہ اس نیک کام کے لیے تیار ہو تو اپنی درخواستیں ارسال کریں. کمپنی میں نوکری کھل گئی, درخواستیں بھیجیں. اس اشتہار کے بعد سینکڑوں پرستاروں نے سنگیتا کو خط لکھنے شروع ہوئے. وہ اداکارہ خود کہتی ہے کہ اتنے خطوط آئے اور اتنی ٹیلی فون آئیں کہ مجھے جواب میں سب کو یہ کہنے پڑا, لائن میں لگے رہو, شاید تمہاری باری آ جائے. ان میں سے ایک آدھا خط میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب خط لکھتے ہیں اور وہ عام آدمی نہیں, جہلم کی سرکار کے ٹل شاہ ملنگ. انہوں نے خط لکھ کر سنگیتا کو کہا کہ حلالہ کر کے دیکھ لو, پسند آ جاؤں تو مستقل بیوی بھی بنا سکتا ہوں, اور میں عام ملنگ نہیں ہوں, میں جہلم کی سرکار کا ٹل شاہ ملنگ ہوں. اس کا ذاتی ڈرائیور, سنگیتا کا ذاتی ڈرائیور اس کو کہتا ہے, بی بی اچھی بات ہے, گھر کی بات گھر میں رہ جائے, پردے میں رہنے دو, میں جو حاضر ہوں تو باہر اشتہار کیوں دیتی ہو, خادم کو موقع دو. گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی, عزت محفوظ رہے گی, کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا اور کام ختم ہو جائے گا, کانوں کان خبر نہ ہوگی. اس طرح مولویوں نے اس زنا کو, اس بدکاری کو, اس حرام کاری کو مولویوں کا چولا جب پہنایا اور اس چولے کے اندر یہ کاروبار بن گیا. مہنامہ سرپرائز اپنے اپریل 1999 کے شمارے صفحہ 31 میں لکھتا ہے کہ حلالہ ایک کاروباری شکل اختیار کر چکا ہے. بہت سارے مولوی یہ کام پیسہ لے کر کرتے ہیں. اس طرح ایک رات عورت بھی رکھتے ہیں, پیسہ بھی لیتے ہیں, اور صبح دوسرے خاوند کے لیے حلال ہو جانے کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے روانہ بھی کر دیتے ہیں. اور لاہور کی ایک بہت بڑی مسجد, پردہ نشینوں کا نام آتا ہے, پردے میں رہنے دو. لاہور کی تاریخی مسجد کا تاریخی خطیب اس کے بارے میں سرپرائز لکھتا ہے کہ یہ اب تک 250 حلالے نکال چکا ہے. ان کا کاروبار یہ ہے, ان کا کام یہ ہے. اور نئی بات سناؤں, کراچی کے ایک مدرسے کے اندر حلالہ سینٹر کھلا ہے. وہاں پر حلالہ کروانے کے لیے نابینے اندھے بٹھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ ابھی آئے گا, وہ اگلی سٹوری آئے گی کہ وہ گئی ایک رات کے لیے تھی, وہیں پکی ہو گئی. اب اس ڈر سے انہوں نے کہا یار کوئی ہو راہ کڈو, انے باؤ, انے اندھے بٹھاؤ تاکہ ایک دوسرے کو پسند نہ کریں. وہ اندھا بھی کہتا ہوگا چھیتی کراؤ, میں جا کے نماز بھی پڑھانی ہے. اندھے بٹھائے ہیں مدرسوں کے اندر اور وہ اندھے ان کے حلالے نکالتے ہیں. اور جو میں آپ کو پہلے بیان سنا چکا ہوں, ایک عورت نے اپنے جج سے کہا, جج صاحب حلالہ مولوی سے شرم آتی ہے. پاکستان لاہور 27 جولائی 1996. کراچی کا ایک سیٹھ ترقی کرتا ہوا فیکٹری کا مالک بن جاتا ہے اور اس فیکٹری کی مالکہ سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد دماغ خراب ہوا، پہلے تو نوکر تھا، نوکر سے چلتے چلتے سیٹھ بن گیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ جب کھوپڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، دارالعلوم میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ سوچتا ہے یہ ساری فیکٹری بیگم کے نام پہ ہے، جائیداد اس کی، کوٹھی اس کی، مال اس کا، اگر کسی ایسے ویسے کے ہاتھ لگ گئی تو ہر چیز سے جاؤں گا۔ وہ اپنی فیکٹری کا مالی، یہ جو باغیچے کو پانی لگانے والا، گوڈی کرنے والا، اس سے اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ پاکستان میں یہ قصہ بڑا مشہور ہوا، اخبارات نے بڑی لے دی اس پر۔ اب وہ مالی باہر بیٹھا ہے، یہ اس کا نکاح کر کے بھاگ جاتا ہے، وہ باہر بیٹھا ڈر رہا ہے کہ میں اس کوٹھی کا چپڑاسی، مالی اور مالکہ سے میرا نکاح۔ وہ غیرت مند عورت اندر سے آواز لگاتی ہے، تو اندر آ جا۔ اندر بلا کے اسے بٹھاتی ہے، کہتی ہے کل تک تو مالی تھا، آج مالک ہے، مالی نہیں ہے۔ میں بھیڑ بکری نہیں ہوں، میں بے غیرت نہیں ہوں، آج تیرے قلعے سے کل کسی کے قلعے سے، میں تیری ہوں اور تیری رہوں گی۔ اب تو اس کوٹھی کار بلڈنگ کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، بس ایک کام کرنا، صبح جب وہ آ کر کہے گا نا طلاق دے دے، تو طلاق نہ دینا، اس کے دوبارے نہیں آ رہے، نوکر کی چاندی ہو گئی، ایک ہی رات میں اللہ دے تو چھت پاڑ کے دے۔ بڈھی بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، کار کوٹھی بھی مل گئی۔ اب صبح کو وہ مالی صاحب تھری پیس سوٹ لگا کر کرسی پہ بیٹھے، یہ سیٹ آتا کہتا ہے طلاق دے۔ کہا جناب کس کو؟ کہا اپنی بیوی کو۔ کہا میں اپنی بیوی کو طلاق کیوں دوں؟ کہا نہیں، غلطی ہوگی، میری بیوی کو۔ کہا بیوی تیری، طلاق میں کیوں دوں؟ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ کہا جناب میں اپنی بیوی کو کیوں طلاق دوں؟ کہا نہیں، میری بیوی کو طلاق دے۔ کہا بیوی آپ کی ہے، میں طلاق کیسے دوں؟ اندر سے وہ عورت بولی، کہنے لگی او بے غیرت دیوس، دفع ہو جا اس گھر سے، میں بے غیرت نہیں ہوں کہ آج تیرے گھر میں کل کسی اور کے گھر میں، میں اسی کی بیوی ہوں، یہ میرا خامن ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا، تو نے ایک رات کے لیے نکاح کیا تھا، ہم نے ساری عمر اکٹھا رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مولویوں کی بے غیرتی کی وجہ سے، مولویوں کی غلط فتووں کی وجہ سے کہ حلالہ کرنا ضروری ہے، اب یہ عورت ساری عمر کے لیے بدکاری کا منہ دیکھتی ہے، کیونکہ شرعاً تو یہ بھی اسی کی بیوی تھی نا، عدت نہیں گزری تھی، عدت گزرنے کے بعد آزاد ہونا تھا، اور یہ نکاح جو حلالے کا نکاح ہے، یہ نکاح نہیں ہے، بدکاری اور زنا ہے۔ تمہارے فتووں نے کن کن گھروں کو آگ لگایا ہے، کن کن کو برباد کیا ہے۔ ٹیلی ویژن کی ایک اداکارہ ہے بندیا، اس کا المیہ سنیے، میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کنجر خانہ جو مولویوں کا کنجر خانہ ہے، کنجریے بھی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی، مولوی صاحب تھیلا لے کر پہنچ گئے کہ جناب اب تو یہی کرنا پڑے گا۔ تو وہ بندیا کا اخبار میں انٹرویو چھپا کہ میں تڑپ اٹھی ہوں یہ سن کر اور یہ سوچ کر، کیا مجھے اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے اپنا جسم کسی اور مرد کے حوالے کرنا پڑے گا۔ روزنامہ پاکستان 15 فروری 1991۔ لیکن جو ہی کرائے کے سانڈوں کو، کرائے کے بکروں کو، ان دستار اور جبے کے مالک بغیرتوں کو اس بغیرتی کی اطلاع ملی، وہ فوراً فون کال کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ اداکارہ ان خطوں کو اخبار میں شائع کرواتی ہے، کہتی ہے ایک صاحب نے لکھا، شکر ہے آپ نے حلالہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں آپ سے اپنی اس رغبت کی وجہ سے بجا طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ خادم کو فراموش نہیں کریں گی۔ تمہارے چولوں کے نیچے، تمہاری دستاروں کے نیچے بغیرتی کا قانون، بغیرتی کا نظام، بغیرتی کا نکاح اب شرافت کے پردے میں چل رہا ہے۔ ایک سانڈ نے یوں پیشکش کی، کہتا ہے میں برسوں سے آپ کا پرستار ہوں اور حلالے کے موقع پر اس خدمت کا زیادہ حقدار ہوں۔ ایک نے کہا آپ مجھے اگر حلالے کا شرف عطا فرمائیں، آپ کی فلمی دنیا میں پیسہ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حالانکہ ان بےغیرتوں کو پتا ہے کہ اس کنجری سے ہمارا تعلق ایک رات، دو رات، چار راتوں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان مولویوں نے، ان حلالی مولویوں نے بےغیرتی کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ اب اس بےغیرتی کو بڑی شرم اور حیا کے ساتھ تقدس کے پردے میں کیا جاتا ہے۔ 28 فروری 1993، روزنامہ خبریں کی یہ خبر سنیے، دو دل ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے اور خامد ڈنڈے بجاتا رہ گیا۔ مجسٹریٹ سعید اختر انصاری کی عدالت میں گزشتہ روز شین نام کا اس کا تخصص ہے. وہ کہتا ہے, نام پورا نہیں بیان کیا, شین کے نام سے بیان کیا, کہ شین نے آ کر کہا میری شادی کچھ عرصے پہلے اسلام نامی آدمی سے ہوئی تھی, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری ساس نے اپنے بیٹے کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی, تو اس نے اپنے دوست سے نعیم نامی دوست سے میرا نکاح کر دیا کہ ایک رات کے بعد طلاق دے دے, پھر میں دوبارہ یعنی اسلام دوبارہ اس سے شادی کر لے گا, مگر میں اور نعیم اب ہمیشہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں, ہم علیحدگی نہیں چاہتے. ایک رات کے لیے چھوڑ کر گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے. اللہ کے لیے سوچئے, کیا یہ بدکاری کا کام, یہ حرام کاری کا اسلام کی سفید چادر پر بدنما داغ نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو ایک رات کے بعد یہ پاک ہو کر مل جائے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کوئی اپنا کپڑا دھوبی کو دے کہ دھوبی صاحب یہ کپڑا میلا ہو گیا ہے, اس کو پاک صاف کر کو دے دو, اور وہ پاک صاف کرنے کی بجائے اس کپڑے کو پیشاب میں بھگو کے اچھی طرح لپیٹ کے اس کے حوالے کر دے, یہ پاک ہو گیا؟ تو سمجھتا ہے ایک رات اس سانڈ کے پاس, کرائے کے بکرے کے پاس رہ کر تیری بیوی پاک ہو جائے گی؟ یہ تو اور زیادہ بغیرت بن کر آئی ہے, یہ تو اور زیادہ ناپاک ہو چکی ہے, تو نے اس کو زنا کا راستہ دکھا دیا ہے. ایک اور استاد, مدرسے کا استاد حافظ ادریس, 8 بچوں کا باپ, اپنی بیوی کلثوم کو طلاق دے دیتا ہے, روزنامہ پاکستان 24 ستمبر 1984. پھر پریشان ہوتا ہے کہ اب کروں کیا, کہاں سے بندہ ڈھونڈوں. اپنا ہی ایک شاگرد درویش جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں, انور اس کا نام ہے, اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے. اب وہ درویش سمجھتا ہے کہ میری شادی کس نے کرنی, غریب آدمی ہوں, درویش ہوں, مدرسے کی روٹیاں کھا کر پڑھ رہا ہوں, یہ تو بس اب قابو آ گئی تو آ گئی خلاص. اب صبح ہوتی ہے, استاد جی پوچھتے ہیں میری بیوی کو طلاق دے دے, وہ کہتا میں نہیں دیتا, اور اس پر لڑائی جھگڑا ہوا, اسی اخبار کی خبر ہے, بالآخر حافظ ادریس نے اپنے اس شاگرد کو قتل کروا ڈالا اس لڑائی میں کہ یہ میری بیوی کو چھوڑتا کیوں نہیں ہے. یہ بدکاری کے, یہ بے حیائی کے, یہ فساد کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب یہ فتویٰ دیا جائے کہ حلال کرنا باعث اجر ہے, باعث ثواب ہے, اور لعنت کی بجائے یہاں مراد رحمت ہے. مصر کے ایک بہت بڑے تاجر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, روزنامہ جنگ لاہور 18 دسمبر 1997. اب ڈھونڈتا پھرتا ہے حلالہ کس سے کرواؤں, اپنی ہی کمپنی کے, اپنی ہی فیکٹری کے ایک چھوٹے سے ملازم سے اس نے نکاح کر دیا. صبح ہوئی تو وہی معاملہ, اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا. یہ زنا ہے, یہ بدکاری ہے, ایک رات کا نکاح فساد ہے. مشروط نکاح سے کبھی عورت پاک نہیں ہوا کرتی, حلال نہیں ہوا کرتی. نکاح شرعی اور نکاح حلالہ میں فرق کیا ہے؟ نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جملہ انبیاء کی سنت ہے, حیا کرنا, عطر لگانا, مسواک کرنا, نکاح کرنا. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح کرنا یہ میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھے چھوڑ دیا, وہ میرے میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, کیونکہ نکاح کے 2 بڑے ذرائع ہیں, ایک زبان اور ایک شرمگاہ. شرمگاہ اس کی محفوظ ہو گئی. یہ نکاح شرعی ہے جس میں خوشی ہے, جس میں مبارکباد ہے, جس میں ولیمہ ہے. اور یہ نکاح جو یہاں پر کیا جاتا ہے حلالے کے نام پہ, یہ صرف بغیرتی ہے, اور یہ اتنی بڑی بغیرتی کا دروازہ کھلتا ہے کہ عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات کے لیے پیش کیا جاتا ہے. کیا خیال ہے یہ چھپ چھپا کر اس حلالی خامن سے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گی, یہ زنا کے راستے پہ نہیں چلے گی؟ ایک غیرت مند کو تم جب اس کے منہ پہ حرام کاری کا سٹیکر لگا دیتے ہو, پھر اس کی عزت کو کون بچانے والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو, اس حرام کام کو, اس برے کام کو, اس خلاف شریعت کام کو نہ رحمت کا لقب دو, نہ اس کو حلالی کا لقب دو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرے, اور لعنت ہے اس پر جس کے لیے حلالہ کروایا جائے. جب انسان اگر غلطی سے کبھی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے, تو عدت کے اندر اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے. وہ عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکا, عدت گزر گئی ہے, تو اس کے بعد وہ نکاح کر لے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے, اور پھر اس کی بنیاد پر جو یہ حرامے کی صورت نکالی گئی ہے, یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہے, آپ کی شریعت کا مذاق ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں دین کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب کرام نے سمجھا, جیسے انہوں نے عمل کیا. ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سوال ہے, اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو دنیا میں اس کو سزا مل گئی, کیا اس کو پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی؟ اگر کسی زانی پر زنا کے بعد وہ انسان توبہ کر لے اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر اسلامی شریعت میں حد قائم کر دی جائے, جو اسلام کی سزا مقرر ہے اللہ عز و جل کی طرف سے, اس کو لاگو کر دیا جائے, تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا. جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت نے بدکاری کی, اس نے آ کر اقرار کیا, آپ نے کہا بچہ پیدا ہو جائے, پھر آنا, وہ پھر آئی, آپ نے پھر کہا بچہ چھوٹا ہے, جب بڑا ہو جائے, کھانے پینے کے قابل ہو جائے, پھر آنا, وہ پھر آئی, اس کی توبہ خالص تھی, آپ نے اس کو بچے سے الگ کر کے اس کو سزا اس پہ لاگو کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ان کو اس کو رجم کیا, پتھر مارا, ایک صحابی کے کپڑوں پر خون گرا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بری عورت تھی, اس کا گندا خون میرے کپڑوں پہ گرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو, اس نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, اگر مدینے کے 70 لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ساروں کو اللہ معاف کر دے گا. دوسرا سوال ہے, اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا لیکن اس نے روپیہ وغیرہ دے کر اپنے آپ کو چھٹکارا کر لیا تو آخرت میں سزا ملے گی؟ روپیہ دینے سے چھٹکارا نہیں ہوتا. اگر روپیہ دینے سے چھٹکارا ہو جائے تو امیر آدمیوں کو تو کام شروع ہو جائے, یہ وہ جس غریب کو دیکھیں بدکاری کریں روپیہ دے کے جان چھڑوا لیں, روپیہ دینے سے جان نہیں چھٹتی. یا تو اسلام کی حکومت ہو وہ اس پر اللہ کی طرف سے اس حد کو جاری کرے, یا پھر وہ انسان چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ سے اللہ اس کو معاف کر دے. کیا حج کرنے کی اجازت ماں باپ سے لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, آپ طاقت رکھتے ہیں حج کی, تو آپ حج کریں, یہ فرض آپ پر ہے. جیسے آپ پر نماز فرض ہے ویسے حج فرض ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ سے چھٹی لیں گے کہ ابو جی نماز پڑھ لوں؟ یہ بھی فرض ہے, وہ بھی فرض ہے. ہاں, جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے. حج ارکان میں سے ہے, جیسے نماز ہے ویسے حج ہے. جب اس کی طاقت ہو, شرائط اس کی پوری ہو جائیں, تو آپ پہ حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک آدمی نماز بھی باوقت پڑھتا ہے, موسیقی بھی سنتا ہے, تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا اسلام میں رہتا ہے؟ ساتھی خاموش ہو جائیں, اگر آپ بھی بولتے رہیں گے تو کسی کے پلے میں بات نہیں پڑے گی. یہ کتاب بانٹنے والے بھائی کو روک دیں, کتاب نہ بانٹیں, جب ساتھی نکلیں گے تو وہاں گیٹ پہ دے دینا, چھوڑ دیں. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور موسیقی بھی سنتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ موسیقی سننا گناہ ہے, موسیقی سننا گناہ ہے, اور نماز چھوڑنا کفر ہے. نماز کا تارک کافر ہے, موسیقی سننے والا کافر نہیں ہے, لیکن اس کو گناہ ہے, سزا اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو نماز پڑھنے سے اللہ سے معافی مانگے, اللہ اس کو معاف کر دے اور اس برے کام سے رک جائے. لیکن اگر ایک بندہ موسیقی نہیں سنتا لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہو جائے گا. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے اوپر ہیں, توبہ کرے گا, گناہ کبیرہ ہے تو اللہ توبہ سے معاف کرے گا, اور اگر گناہ صغیرہ ہیں تو مختلف نیکیوں سے بھی اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے. طلاق 3 مجلس میں دینے کا طریقہ, کم سے کم 3 مجلس میں آپ نے, میں نے حدیث سنائی آپ کو, اس طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ جب عورت طہر کی حالت میں ہو, پاکیزگی کی حالت میں ہو, تو پھر اس کو طلاق دی جائے اور اس پاکیزگی میں اس سے ہم بستری نہ کی جائے. اگر کوئی مرد غصے میں کہے میں تجھ کو گھر سے مار بھگاؤں گا تو کیا طلاق ہوگی؟ نہیں, یہ کہنے سے کہ میں تجھے مار بھگاؤں گا گھر سے نکال دوں گا. اگر اس کی نیت کیا ہے, کہنے والے کی نیت کیا, میرے گھر سے نکل جا, میرے سے نکل جا, مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے, نیت طلاق ہے کہ طلاق کی صورت میں نکل جا, ٹھیک ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک ویسے غصے میں کہتا ہے, مارتا ہے تجھے, نکل جا میرے گھر سے, مار دوں گا, چل میں تجھے تیرے باپ کے گھر چھوڑاؤں, با ارادہ طلاق نہیں, با ارادہ زیارت کہ چھوڑ آتا ہوں, مل آئے گی, چار دن رہ لے گی, تو اس سے طلاق نہیں ہوتی, یہ تو آپ کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے. واللہ اعلم. ایک ٹیکسی ڈرائیور جو غیر مسلم ممالک میں رہتا ہے, وہ سینما ہال یا دوسرے گندے مقامات پر جانا چاہتا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, تو کیا جواب ہے؟ اس کے علاوہ چارہ کیوں نہیں بھائی, وہ اپنی بیگم کو بلائے, حلال راستے استعمال کرے, حرام راستے میں کیوں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اپنے ملک میں چلا جائے, دال روٹی کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, بھوکا تو اللہ مرنے نہیں دے گا. ہم صرف سٹیٹس کے لیے باہر بھاگتے پھرتے ہیں. تو چار مہینے, جس طرح حضرت عمر کا فتویٰ ہے, مرد اپنی بیوی سے اگر بیوی ڈیمانڈ کرے تو اس پر آنا واپس ضروری ہو جاتا. تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ یہاں آ کر چار چار سال انسان پڑا رہے اور بیوی کے پاس نہ جائے, اور یہاں پر اپنی خواہش بجھانے کے لیے وہ گلی کے مقامات پہ پھرتا رہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ تین طلاق دے دی اور کئی سال گزر گئے, بیوی نے کسی اور مرد سے بھی نکاح نہیں کیا, تو کیا وہ اپنی بیوی سے, جی یہ طلاق, ایک طلاق ہوئی ہے, اب یہ دوبارہ عدت کا پیریڈ گزر گیا ہے, اب یہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. بیمہ کا روپیہ لیا ثواب ہے یا گناہ؟ یہ بیمہ گناہ کا کام ہے, حال طریقہ نہیں ہے. کوئی زندگی کا بیمہ کرا لیتا ہے, کوئی گاڑی کا بیمہ کرواتا ہے, تو یہ انشورنس کروانا اسلام کے اندر حرام ہے. کافر کو کافر کہنا مناسب ہے کہ نہیں؟ آپ کے سوال میں دو باتیں ہیں. کافر کو کافر کہنا, ایک تو مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہو, کافر کافر شیعہ کافر, کافر کافر شیعہ کافر, نعرے لگتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. ہمارے ایک علاقے میں ایک شیعہ اور ایک سنی بس میں بیٹھے ہوئے, تو وہ سنی اسے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ وہ شیعہ کہتا میں کافر ہوں. اس نے کہا یار کیوں مذاق کرتے ہو, یہ مسلمان ہیں, پاکستان ہے, مسلمان رہتے ہیں, یہاں سے کافر کہاں سے آئے؟ آپ سچی سچی بتاؤ آپ کون ہیں. کہتا بھائی میں مانتا ہوں میں کافر ہوں. کہا نہیں مذاق نہیں کرو, سچی بات بتاؤ آپ کون ہیں. کہا اگر میں سچ سچ بتاؤں گا تو پھر بھی تو مجھے کافر کہو گے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ ہوں. کہتا ہاں پھر تو کافر ہے. ایک ہے یہ طریقہ, فلا کافر فلا کافر فلا کافر. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر تبلیغ کا ہمیں نہیں دیا گیا. یہ طریقہ دین کا, کافر بھی ہے کوئی, اس کو گھر بلاؤ, اس کو دودھ پلاؤ, اس کو گوشت کھلاؤ, اس کی دعوت کرو, اس کو خیر سے بٹھاؤ, اس کو دین کی بات پہنچاؤ. ایک ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے, کسی کے منہ پہ نہ کہو تو کافر ہے, تو مشرک ہے, تو بدعتی ہے, تو بے ایمان ہے. اگر وہ لوٹنا بھی چاہتا ہے آپ کی یہ انداز سن کے اور پکا ہو جائے گا. ایک ہے مسئلہ کافر کو اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق کافر ماننا, یہ کافر کو کافر ماننا ضروری ہے, کسی کافر کے کفر میں شک نہ ہو. یہودی کافر ہے, عیسائی کافر ہے, آپ کا اور میرا ایمان ہے, ان کے کفر میں شک نہ کریں. کافر کے کفر میں شک کرنے والے کا اپنا ایمان رخصت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص قبر پہ سجدہ ریز ہے, ایک شخص یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے کھلے ہوئے نعرے لگا رہا ہے, ایک شخص قبروں کا طواف کرتا ہے, قبروں پہ قبے بناتا ہے, قبروں پہ آ کر مجاور بن کر بیٹھتا ہے, اس کے شرک میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ فتوی نہ جاری کرو. جیسے پاکستان کے ایک مولوی نے فتویٰ دیا, قبر پہ سجدہ کرنے والا, پھول چلانے والا, دیا جلانے والا, چادر چڑھانے والا, یہ مشرک نہیں ہے, فاسق ہے. یہ مشرک ہے, کنفرم مشرک ہے. آپ کی اور میرے دل میں یقین ہو یا علی مدد کہنے والا غیر اللہ کو پکارتا ہے, مشرک ہے. میری بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو کے مر جائے گی, لیکن بیٹی کا نکاح مشرک سے نہیں کروں گا. مشرک کو کافر کو اپنے دل میں کافر اور مشرک جاننا واجب ہے, اور ان کے ساتھ وہی کفار اور مشرکین والا سلوک کرنا واجب ہے. اس سلوک سے مراد یہ نہیں جہاں دیکھو کو کافر جا رہا ہے, نہیں, اس سے بظاہر پیار محبت کا معاملہ کیا جائے گا, تحفے تحائف دیے جائیں گے, کھانا کھلایا جائے گا تاکہ یہ مسلمان ہو جائے. مشرک والا معاملہ کیسے کرنا ہے؟ بیٹی کا رشتہ نہیں دینا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, اس کو اپنا امام نہیں بنانا, اس کو اپنا پیر و مرشد نہیں بنانا, اس طرح اس سے اظہار الگ اس سے ہونا ہے. کیا باپ اپنی میراث میں سے کسی اولاد کو زیادہ حصہ دے سکتا ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب وراثت اپنی بانٹے تو بچوں میں عدل کرنا چاہیے. کیا بے نمازی کا جنازے کی نماز ہے؟ بے نماز کے جنازے کی کوئی نماز نہیں ہے. بے نماز مسلمان نہیں ہے. بے نماز جب مرتا ہے نہ اس کا جنازہ ہے, نہ اس کا غسل ہے, نہ اس کا کفن ہے, نہ اس کی قبر ہے, نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, یہ کافر ہے. بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ. اور یہاں پر میں اپنے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا جاؤں. وہ فرماتے ہیں میرے چچا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اور ہمارے پورے گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی. ان کے والد صاحب حافظ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے, پیچھے چچا کا انتقال ہو گیا. لوگ آگے کہ اب اس کا جنازے کی تیاری کرو, تو حافظ صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا, میرا بھائی تھا, لیکن اس کا جنازہ نہ ہوگا نہ ہونے دوں گا. اس کو بغیر جنازے اٹھایا اور زمین میں دفن کر دیا. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک عمل ہوا. جمعے کی نماز آئی, پورے گاؤں میں ایک بندہ ابھی نماز سے پیچھے نہیں تھا. انہوں نے کہا سکے پھر آدھا نہیں پڑھیا, ساڈا کتنے پڑے گا؟ سگے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا تو ہمارے تو بالکل نہیں پڑے گا. تو جو بے نماز ہے وہ عبداللہ نام رکھے, عبد الرحمان نام رکھے, اقامے پر مسلم لکھوا لے, وہ مسلمان نہیں ہے. بیوی سے صحبت کرنا جہاد ہے؟ اب یہی کام رہ گیا ہے میرا خیال ہے, اسی کو جہاد کہہ لیں. بیوی سے صحبت کرنا ثواب کا باعث تو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بیویوں سے صحبت کرتے ہو, اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. صحابہ نے کہا یہ تو خاص ہمارا معاملہ ہے, نفسیاتی نفسانی خواہش ہے, اس پہ ثواب. کہا اگر تم غیر جگہ پہ حرام جگہ پہ جا کر بدکاری کرو گے تو گناہ ملے گا, حلال جگہ پہ کرو گے تو ثواب ملے گا. لیکن جہاد یہ نہیں ہے. جہاد اللہ کی توحید کے کلمہ کو بلند کرنے کا نام جہاد ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, ایک شخص مال کے لیے, مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے, ایک برادری کے لیے لڑتا ہے, ایک وطن کے لیے لڑتا ہے, من قاتل فی سبیل اللہ, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ, جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے. نہ وطن کی جنگ ہے, نہ مال غنیمت ہے, نہ برادری قوم کا غم ہے, اس کو غم یہ ہے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے, دربار مٹ جائے, شرک ختم ہو جائے, لا الہ الا اللہ قائم ہو جائے. یہ اصل میں مجاہد اور یہ جہاد کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے ناراض ہو تو اس کا نماز وغیرہ میں کوئی حرج ہے؟ اس کی نماز تو اپنی جگہ پہ رہی. ناراضگی میں حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک ناراضگی کا حق ہے, اس کے بعد اللہ عز و جل اس کے اعمال کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. کیا شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹیکسی ڈرائیور اندھا ہو تو اس کی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرو گے؟ بھلے بلاش لے کر جائے, فری میں لے کر جائے, کہے گا اندھا ہے, مرے گا مروائے گا. اسی طرح امام جو مشرک ہے, جو بدعتی ہے, جو یا علی کہتا ہے, جو چلے لگاتا ہے, تصوف پہ ایمان رکھتا ہے, وحدت الوجود کا ایمان رکھتا ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے, ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ, یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ نماز اپنی جگہ پہ رہے گی, وہ ملے گی, اور جو یہ گناہ ہے اس کا گناہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اگر کسی پہ قرضہ ہے اور اب وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو کیا کرے؟ اگر اس پہ قرضہ ہے تو پہلے اپنا قرضہ ادا کرے. ایک آدمی اپنی کمپنی میں 3 سال کام کرتا ہے, اس کے بعد نیا عقد کرتا ہے, کیا بیوی سے اجازت دینا ضروری ہے؟ اگر وہ کال کرتی ہے, بلاتی ہے, تو آپ پر جانا اس کے پاس ضروری ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.